السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کرنے والے ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس 24 جون کو پیرس میں شروع ہوگا، جس میں پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالے جانے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ میں قید پاکستانی خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے شکایت کی ہے کہ جیل کے عملے کی طرف سے نامناسب سلوک کیا گیا ہے۔ ترجمان کے بقول یہ معاملہ امریکی حکام کے سامنے اٹھایا گیا ہے، اور پاکستان کے صدر ممنون حسین اور افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے درمیان تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر بات چیت کی گئی ہے۔ اور معروف کشمیری صحافی سید شجاعت بخاری کے قتل کے خلاف جمعرات کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عام ہڑتال کی جا رہی ہے۔ امریکی ایوانی نمائندگان جمعرات کے روز 2 امیگریشن بلوں پر ووٹنگ کرے گا، جو خاندانوں کی علیحدگی اور دوسرے امور کو طے کریں گے، جنہوں نے ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اسے ایک روز پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتظامیہ حکم نامے پر دستخط کر دیے، جس کے نتیجے میں میکسیکو امریکہ جنوبی سرحد پار کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کے خاندانوں اور ان کے بچوں کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا۔ عرب اتحاد کی افواج نے یمن کے حدیدہ ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جو ایران سے منسلک حوثیوں کے قبضے میں تھا۔ شہر پر قبضے کی عرب اتحاد کوشش سے انسانی حقوق کے بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان اخباری اطلاعات کے مطابق سربراہ ملاقات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ یہ ملاقات ٹرمپ کے آئندہ ماہ یورپ کے دورے کے موقع پر ہو سکتی ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ معروف کشمیری صحافی سید شجاعت بخاری کے قتل کے خلاف جمعرات کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عام ہڑتال کی جا رہی ہے۔ 50 سالہ شجاعت بخاری انگریزی روزنامے رائزنگ کشمیر کے مدیر اعلیٰ تھے، جنہیں نامعلوم افراد نے 14 جون کی شام کو اس وقت گولیاں مار کر قتل کر دیا، جب وہ سری نگر کے مشتاق پریس انکلیو میں واقع اپنے دفتر سے نکل کر گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ اس حملے میں ان کے 2 ذاتی محافظ حمید چودھری اور ممتاز آوان بھی ہلاک ہو گئے۔ حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن پولیس نے اس قتل کا الزام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں پر عائد کیا ہے۔ امریکی ایوانی نمائندگان جمعرات کے روز 2 امیگریشن بلوں پر ووٹنگ کرے گا، جو خاندانوں کی علیحدگی اور ان دوسرے امور کو طے کریں گے جنہوں نے ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اس سے ایک روز پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس پالیسی کو واپس لے لیا، جس کے تحت امریکی میکسیکو سرحد پر غیر قانونی تارکین وطن کے خاندانوں اور ان کے بچوں کو علیحدہ کیا گیا ہے۔ بدھ کے روز منیسوٹا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے امیگریشن کے معاملے پر ڈیموکریٹس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر کا اس پالیسی سے پیچھے ہٹنا ریپبلکن اور ڈیموکریٹس عہدیداروں کی طرف سے وہ دباؤ تھا، جس میں انہوں نے خاندانوں کی اس تقسیم کو غیر انسانی فعل قرار دیا تھا۔ امریکہ نے پچھلے 6 ہفتے میں 2,300 بچوں کو ان کے خاندانوں سے علیحدہ کر کے نظر بند مرکزوں میں رکھا ہے۔ انتظامیہ حکم نامے پر دستخطوں کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ کانگریس پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ امیگریشن اصلاحات کے زیادہ جامع بل منظور کریں۔ عرب اتحاد کی افواج نے یمن کے حدیدہ ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جو ایران سے منسلک حوثیوں کے قبضے میں تھا۔ ہوائی اڈے کو واگزار کرانے کا اعلان بدھ کے روز اتحاد کے کمانڈر عبدالسلام شہی نے متحدہ عرب امارات کے سرکاری خبر رساں ادارے وام سے ایک ویڈیو پوسٹ میں کیا۔ شہر پر قبضے کی عرب اتحاد کوشش سے انسانی حقوق کے بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، چونکہ برآمدات کے لیے یہ حوثیوں کے داخل ہونے کا بنیادی مقام ہے، اور یمن کے لاکھوں شہریوں کی شہرت خیال کیا جاتا ہے۔ سعودی قیادت والے اتحاد نے سن 2015 میں یمن کی خانہ جنگی میں مداخلت کی تاکہ حکومت یمن ملک کے کثیر آبادی والے ان حصوں پر حوثیوں کا کنٹرول خالی کرا سکے اور بین الاقوامی طور پر تسلیم کی جانے والی حکومت کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان اخباری اطلاعات کے مطابق سربراہ ملاقات کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ توقع ہے کہ یہ ملاقات ٹرمپ کے آئندہ ماہ یورپ کے دورے کے موقع پر ہو سکتی ہے۔ دونوں لیڈر برسلز میں 11 اور 12 جولائی کو نیٹو سربراہ اجلاس سے پہلے مل سکتے ہیں یا اس کے 2 روز بعد صدر ٹرمپ کے برطانیہ کے دورے کے موقع پر یہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کی شام اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا اور امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے وائس آف امریکہ کی درخواست پر اس پر فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ پوٹین کا ترجمان دیمتری پیسکوف نے جمعرات کے روز اخباری نمائندوں کے ساتھ ایک کانفرنس کال پر اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن متوقع طور پر آئندہ ہفتے تیاریوں کے لیے روس کا دورہ کریں گے۔ کانگریس کی مخالفت کے باوجود اس ہفتے ترکی کو F-35 جوائنٹ اسٹرائک فائٹر کی پہلی کھیپ موصول ہو جائے گی۔ یہ بات پینٹیگون اور ہوا بازی کی صنعت کے اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتائی ہے۔ کمپنی کے ترجمان کے مطابق F-35 بنانے والا ادارہ لاک ہیڈ مارٹن جمعرات کو ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ میں ایک تقریب کا انعقاد کر رہا ہے تاکہ ترکی کو نئے جیٹ فراہم کیے جائیں۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف، جہاں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے باتیں کرتے ہیں پاکستان سے متعلق خبروں پر۔ اور پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے صدر ممنون حسین اور افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے درمیان تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس پر رائے معلوم کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد اشتیاق سے۔ جی اشتیاق صاحب،
جی یہ ملاقات دوشنبے میں ہوئی، دونوں رہنما اور دنیا کے کئی دیگر ممالک کے بھی قیادت جو ہے وہ دوشنبے میں تھی، جہاں آبی وسائل اور مسائل سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس موقع پر دونوں کے درمیان یہ ملاقات ہوئی اور اسے دو طرفہ اعلیٰ سطحی رابطوں کے سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ملاقات میں جو ابھی تک تفصیلات سامنے آئی ہیں، افغانستان میں امن و سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت کے علاوہ دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور جو حال ہی میں افغانستان میں عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی ہوئی تھی، اس کا بھی ذکر کیا گیا اور اسے امن کی جانب اور امن کے حصول کی کوششوں کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ جو ہفتے ہیں ان میں اعلیٰ سطحی رابطوں میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر جب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اپریل کے مہینے میں کابل گئے تھے، اور اس کے بعد سے پھر آرمی چیف بھی جا چکے ہیں رواں ماہی، اب یہ دونوں کا اعلیٰ سطحی رابطہ ہوا ہے۔ صدر ممنون حسین نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی، جو ایک سرکاری بیان کے مطابق انہوں نے قبول کر لی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ یہ دورہ کب ہوگا۔ آج پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو رواں ماہ ایک امریکی ڈرون حملے میں کنڑ میں پاکستانی طالبان کے جو سابق رہنما تھے ملا فضل اللہ، ان کے مارے جانے کی بھی تصدیق کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اس خبر کو بہت سراہا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ ان خاندانوں کے لیے بہت تسلی کا باعث ہے جو کہ طالبان کے دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔
اچھا اشتیاق، یہ خبر تو تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے گرے لسٹ میں شامل کیے جانے کا خطرہ ہے، اور اس کا اجلاس اب پیرس میں ہونے والا ہے، تو اس بارے میں کیا تیاریاں ہیں اور پاکستان کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟
جی، پاکستانی حکام تو یہ کہتے ہیں کہ گرے لسٹ میں شامل ہو چکا ہے اور اب اسے خطرہ ہے کہ کہیں یہ بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے، اس لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا جو رواں ماہ اجلاس ہونا ہے اس کے لیے پاکستان اپنے طور پر تیاریاں کر رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے کئی ایسے سخت اقدامات کیے گئے ہیں جس سے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو انتظامی ادارہ ہے اسے بتانے کی یہ کوشش کرے گا کہ پاکستان وہ تمام کوششیں کر رہا ہے اور کرے گا جس سے مالی وسائل دہشت گردوں کے ہاتھوں میں نہ جائیں. یہ معاملہ گزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان میں ایک بڑا موضوع بحث ہے, اور پاکستان میں جتنی بھی اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوئی ہیں, چاہے وہ نگران حکومت کی زیر صدارت ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہی کیوں نہ ہو, اس میں بھی اس پر بات کی گئی. آج ہی پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے بھی جب اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان اپنی طرف سے کی جانے والی کوششوں سے عالمی برادری کو آگاہ کرے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان اس حوالے سے امریکہ سے بھی رابطے میں ہے, اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں. رواں ہفتے ہی پاکستان کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے بھی اس حوالے سے کچھ سخت اقدامات کیے ہیں, جن کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ان تمام کوششوں کو روکا جائے اور عالمی برادری کو بتایا جائے کہ نہ صرف زمین پر دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کی مالی اعانت یا مالی معاونت روکنے کے لیے بھی تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے اسٹیٹ بینک نے بھی کچھ انتظامات کیے ہیں, اور پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے ان تمام اقدامات کا مقصد جو ہے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے انتظامی امور دیکھنے والی کمیٹی کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان اقدامات کر رہا ہے اور اسے بلیک لسٹ میں نہ ڈالا جائے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا گیا تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس طرح کے جو وہ ممالک جو بلیک لسٹ میں ہوتے ہیں ان سے خاص احتیاط برتی جاتی ہے, خاص طور پر مالی لین دین میں, اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں مالیاتی ادارے وہ بھی احتیاط برتیں گے, تو جس سے پاکستان کی پہلے سے ایک مشکل سے دو چار معاشی صورتحال کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا تو.
جی ہاں, پاکستان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے تھے محمد اشتیاق, جن سے ہم تازہ ترین خبروں پر بات کر رہے تھے. اور اسی اثنا میں ہم فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے اجازت.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ اعظم خان نے متنبہ کیا ہے کہ دہشت گردی اب بھی ایک خطرہ ہے اور آئندہ عام انتخابات میں شدت پسندوں کے حملوں کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. ملک میں آئندہ عام انتخابات 25 جولائی کو ہوں گے, جس کے لیے سیکورٹی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے.
نگران وزیر داخلہ نے کہا کہ اگرچہ ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کی جانے والی انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہے, لیکن دہشت گردی کا خطرہ اب بھی موجود ہے, اور ان کے بقول دہشت گرد عام انتخابات کے عمل کو سبوتاش کرنے کے لیے کاروائی کر سکتے ہیں. جمعرات کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم خان نے کہا,
آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں حالات پہلے تو بہت خراب تھے, کافی کنٹرول ہو گئے آرمی آپریشنز کے بعد, لیکن دہشت گردی کا خطرہ جو ہے وہ رہے گا, اب بھی ہے کچھ حد تک اور رہے گا, اور اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے نا کہ دہشت گرد جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا ریلی کو یا میٹنگز کو ڈسرپٹ کرے یا گڑبڑ کرے.
پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد 25 جولائی کو ہوگا, اور الیکشن کمیشن پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر فوجی اہلکار تعینات ہوں گے. الیکشن کمیشن کے ایک ترجمان یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات سے پہلے انتخابی مہم کے دوران سیاسی قائدین کی سیکیورٹی کے انتظامات صوبائی حکومتیں کریں گی. دریں اثنا پاکستان کے نگران وزیر اعظم ناصر الملک نے آزادانہ و منصفانہ انتخابات انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ جمعرات کو الیکشن کمیشن کے سیکریٹریٹ میں پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا خان نے الیکشن کمیشن کی طرف سے عام انتخابات کے صاف و شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات سے متعلق وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ملک میں انتخابات کو صاف و شفاف بنانے کی ذمہ داری تمام متعلقہ فریقوں پر عائد ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا۔ نگران وزیر اعظم ناصر الملک نے اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر کو یہ یقین دہانی کروائی کہ ملک کے تمام انتظامی ادارے غیر جانبدارانہ اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر تارکین وطن کے خاندانوں کو علیحدہ کرنے کے بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پالیسی کو تبدیل کیے جانے کے ایک دن بعد امریکی ایوان نمائندگان میں جمعرات کے دن ترک وطن سے متعلق دو بلوں پر ووٹنگ ہونے والی ہے۔ ان میں خاندانوں کو علیحدہ کرنے اور دوسرے مسائل پر توجہ دی گئی ہے جنہوں نے ملک کی بڑی پارٹیوں کو منقسم کر رکھا ہے۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رضوی کی زبانی۔
مینیسوٹا میں بدھ کے دن تقریر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے ڈیموکریٹس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔
So the Democrats want open borders. Let everybody come in.
ڈیموکریٹس کھلی سرحدیں چاہتے ہیں، ہر ایک کو آنے کی اجازت دی جائے، ہر ایک داخل ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لوگ مشرق وسطی سے آ جائیں، ساری جگہوں سے آ جائیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج ہم نے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، ہم خاندانوں کو اکٹھا رکھنے جا رہے ہیں، لیکن سرحد پر اتنی ہی سختی ہوگی جتنی کہ رہی ہے۔ صدر نے پالیسی میں تبدیلی ریپبلکن اور ڈیموکریٹک عہدیداروں کی جانب سے اس بارے میں سخت نکتہ چینی کے بات کی ہے، جو خاندانوں کو علیحدہ کرنے کے اقدام کو غیر انسانی قرار دیتے ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران 2300 سے زیادہ بچوں کو ان کے والدین سے جدا کر دیا اور انہیں حراستی مراکز میں بھیج دیا، جبکہ ان کے والدین پر یہ الزامات عائد کیے گئے کہ وہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ صدر نے گرچہ اس سلسلے میں انتظامی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کانگریس سے برابر مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ امیگریشن اصلاحات سے متعلق ایک زیادہ جامع بل کی منظوری دے اور امریکہ میکسیکو سرحد پر ایک دیوار کی تعمیر کے اخراجات کے لیے $25 ارب کی بھی منظوری دے۔ رضی احمد رضوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔
6 ہفتوں سے جنوبی ٹیکساس کے رہنے والے غیر یقینی کی حالت میں مشاہدہ کرتے رہے کہ عدم رواداری یا زیرو ٹالرنس کی پالیسی کے تحت کیسے خاندانوں کو ان کے علاقوں میں جدا کیا جاتا رہا، مگر اب صدر ٹرمپ کی جانب سے جاری ہونے والے صدارتی حکم کے تحت خاندانوں کو جدا کرنے کے بجائے انہیں ایک ساتھ حراست میں رکھا جائے گا۔ اب اگرچہ لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا ہے، تاہم بعض کو اب بھی شکوک و شبہات ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ریمن ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
صدر ٹرمپ کی جانب سے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے کے بعد ساؤتھ ٹیکسس کے ان لوگوں نے سکون کا سانس لیا جو اپنے گھروں کے باہر والدین سے بچوں کو جدا کرنے کے مناظر دیکھ چکے ہیں۔ ریو گرینڈ ویلی کی صدر پیٹریشا بینس کے الفاظ، ہر کوئی یہاں امریکن ڈریم کے ساتھ آیا ہے، تاہم ان کو جدا کرنے کے بجائے اکٹھے رہنے دینا بہتر ہے۔ صدر ٹرمپ کا خاندانوں کو جدا کرنے کا عمل روکنے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر کو انسانی ہمدردی کی ایک معمولی فتح کے طور پر تو دیکھا جا رہا ہے، تاہم انتظامیہ کے متبادل پالیسی یعنی پورے خاندان کو ایک ساتھ حراست میں لینے سے متعلق تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں۔ لیگل ایڈوکیسی کی تنظیمیں، مثلاً ٹیکسس سول رائٹس پروجیکٹس، کا کہنا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ یہ تنظیم کرمنل کورٹس میں پناہ کے متلاشی والدین اور ان پناہ گزینوں کو انٹرویو کرتے ہیں جن کو بچوں سے جدا کیا گیا ہے۔ ٹیکسس سول رائٹس پروجیکٹس کے ڈائریکٹر ایفرین اولیورز کے الفاظ،
I imagine the day we go to court and we ask how many of you had children taken from you and no one stands up.
میں اس دن کے بارے میں سوچتا ہوں جب ہم عدالت جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں سے بچے جدا کیے گئے ہیں. جواب میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم اس کو ریکارڈ میں نہیں رکھتے تو جدا کیے گئے خاندانوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا اور یہ کبھی بھی دوبارہ مل نہیں سکیں گے. ٹیکسس کے علاقے میکلین میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں کی تعداد میں مقامی لوگ جمع ہوئے اور 2,000 سے زیادہ ان بچوں کے لیے دعائیں مانگی گئی جنہیں زبردستی والدین سے جدا کیا گیا. ایک خاتون کے الفاظ, ہم خاموش نہیں رہیں گے اور ہم ان کی آواز بنیں گے جنہیں سنا نہیں جا رہا. ایک اور خاتون کیرمن سلیویا کے الفاظ, یہ سب اچھا ہے لیکن بہت دیر سے ہو رہا ہے. بہت سے ایسے خاندان ہیں جنہیں واپس بھیجا جا چکا ہے لیکن ان کے بچے یہاں ہیں. بہت سے لوگ اس صورتحال کا ذمہ دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹھہرا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساؤتھ ٹیکسس کی کمیونٹی کو یکجہتی پر مبنی پیغامات بھیج رہے ہیں. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
منی لانڈرنگ کی روک تھام کرنے والی اداری فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس 24 جون کو پیرس میں ہوگا, جس میں پاکستان کا نام گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے کا خطرہ ہے. گزشتہ روز معیشتوں کی درجہ بندی کرنے والے ادارے موڈیز نے بھی پاکستان کا درجہ منفی کر دیا ہے. اس صورتحال پر وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے معاشی ماہرین سے گفتگو کی ہے, ان کی رپورٹ.
ایف اے ٹی ایف نہ صرف منی لانڈرنگ بلکہ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں پر بھی نظر رکھتی ہے. اس سال فروری میں ہوئے اجلاس کے بعد پاکستان کا نام آئندہ اجلاس میں گرے لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. آئندہ اجلاس اتوار کو پیرس میں شروع ہو رہا ہے, جس سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے مالیاتی اداروں نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے نئے اقدامات کیے ہیں. اسٹیٹ بینک کے علاوہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ایف اے ٹی ایف کی سفارشات کے مطابق ریگولیشنز جاری کیں. ممتاز ماہر معاشیات یوسف نظر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات کے باوجود ایف اے ٹی ایف کا فیصلہ تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا.
یہ کہنا مشکل ہے کہ ان چند مہینوں میں اسٹیٹ بینک نے سارے اقدامات کر لیے ہیں اور وہ سارے اقدامات جو ان کو سیٹسفائی کر سکے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو رسک ہے یا اس کو آپ خدشہ ہے کہ پاکستان کو ٹال دیا جائے گا, اور وہ جو اس کے متعلق کہا گیا تھا وہ میرے خاص سے جب تک کی بات ساری صاف نہیں ہو جاتی خدشات برقرار رہیں گے.
سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کہتے ہیں کہ کئی ملک ایسے ہیں جو منی لانڈرنگ کا مرکز ہیں لیکن ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا. ہماری حکومت اور مرکزی بینک نے درست سمت میں کافی اقدامات کیے ہیں. ایک دو کوتاہیوں کی وجہ سے پورے پاکستان کے بینکاری نظام کو سزا دی گئی تو یہ انتہائی اقدام ہوگا.
پورے پاکستان کو, پورے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کو اگر ایک دو کوتاہیوں کی وجہ سے بلیک لسٹ کر دیا جائے یا گرے لسٹ کر دیا جائے تو وہ تو ایک آئی تھنک بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہوگا.
گزشتہ روز ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کا درجہ منفی کر دیا تھا. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے سلمان شاہ نے کہا کہ روپے کی قدر میں کافی کمی ہو چکی ہے. اس کے نتیجے میں اگر ایک دو ماہ میں درآمدات میں 2-3 ارب ڈالر کمی اور برآمدات میں 2-3 ارب ڈالر اضافہ ہوا تو معیشت سنبھل جائے گی, ورنہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچے گا.
اگر تو 2-3 بلین ڈالر سے کمی آتی ہے امپورٹس میں اور اسی طرح اگر ایکسپورٹس 2-3 بلین ڈالر بڑھ جاتے ہیں اس میں خاصی بڑی ڈیویلیویشن کی وجہ سے تو پھر میرا خیال ہے کہ پریشر خاصا ایز آف ہوگا.
یوسف نظر کا خیال ہے کہ معیشت پر دباؤ کی وجہ سے اگلے چند مہینوں میں روپے کی قدر مزید کم ہوگی اور امریکی ڈالر 130 روپے تک پہنچ سکتا ہے.
میرے خیال سے پاکستان کی جو روپی کی جو قدر ہے اس میں شاید اور کمی آئے گی اگلے چند مہینوں میں. ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ تو جو آفیشیل ہیں وہ تقریباً 10 بلین ڈالر رہ گئے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے. دوسرے انویسٹمنٹ آتا ہے نہیں آتا, ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ان کی کیا رہتی ہے وہ بھی بہت زیادہ کوئی تیزی سے نہیں بڑھ رہی. ایک جو اور چیز یہ بھی ہے کہ جو تیل کی قیمت ہے وہ پچھلے سال ڈیڑھ سال میں اور بڑھ گئی ہے. اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو پھر ابھی تو 122 تک بھی جو پہنچا تو 130 تک بھی جا سکتا ہے.
ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت طویل المیعاد فیصلے نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کا معاملہ اگلی حکومت پر چھوڑ دیا ہے. جب تک عبوری حکومت ہے دباؤ برقرار رہے گا، اگر کسی وجہ سے انتخابات مؤخر کرنا پڑے تو معیشت کو سنبھالنا ممکن نہیں رہے گا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
سامعین، ممتاز ادیب مشتاق یوسفی کچھ عرصہ لیل رہنے کے بعد کل کراچی میں انتقال کر گئے. لاکھوں انسانوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانے والے اس عظیم مزاح نگار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قمر عباس جعفری نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
مشتاق احمد یوسفی کی ابدی جدائی کا ذکر ممتاز ادیب اور دانشور سحر انصاری نے اس شعر سے کیا.
مر کے مجنوں پہ عقل گم ہے میر، کیا جنوں کر گیا شعور سے ہوں.
سحر انصاری نے مشتاق احمد یوسفی اور ان کے کام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا،
پوری صدی کو ان کے فن میں اور شخصیت میں سمیٹا جا سکتا ہے. تو یہ اپنے لحاظ سے انہوں نے انگریزی ادب میں، فلسفے میں، قانون میں جو درک حاصل کیا اور پھر مطالعہ ان کا بہت وسیع تھا، تو جو راستہ انہوں نے اختیار کیا وہ ایسا تھا کہ سنجیدگی کے ساتھ ایسا مزاح پیدا کرنا کہ جس سے انسان جو ہے وہ کچھ سیکھے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محسوس بھی کرے کہ ہاں وہ کن حالات میں کیسے زندگی گزار رہا ہے. مثلا ان کا ایک فکرا ہے کہ مسلمان ایسا کوئی جانور نہیں پالتے جسے وہ ذبح کر کے کھا نہ سکے. تو اب یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پورا جو ہمارا ثقافتی رویہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے.
انہوں نے کہا کہ مشتاق احمد یوسفی کے جاننے سے جو نقصان ہوا ہے بظاہر اس کا ازالہ ہوتا نظر نہیں آتا. ان کے الفاظ،
نہیں مشکل ہے صاحب، لیے کہ انہوں نے بھی، میں تو ان کے ابتدائی دور سے واقف ہوں کہ 1960 کی دہائی سے انہوں نے یہ مضامین لکھنے شروع کیے تھے اور ماہنامہ افکار میں شائع ہوتے تھے، اور میرا بھی تعلق افکار سے رہا. صاحب لکھنوی کا وہ پرچہ تھا، تو کوئی مضامین جب شائع ہوئے تو پھر اس چراغ تلے کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہوئے. تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی، بہت توجہ سے اپنا ایک راستہ نکالا.
مشہور شاعر، ادیب اور دانشور امجد اسلام امجد نے کہا کہ وہ نہ صرف ایک بڑے لکھنے والے تھے، متوازن شخصیت کے مالک تھے. ان کے الفاظ،
بطور رائٹر تو ان کو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ عہد یوسفی ان کے عہد کو کہا جاتا ہے، وہ بہت ہی بڑے لکھنے والے تھے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بطور انسان کے بھی وہ ایک بہت غیر معمولی حد تک متوازن اور غیر معمولی انسان تھے، اور جس کو ایکسٹرا آرڈینری آپ کہہ سکتے ہیں. جب ایسا منضبط آدمی اپنا ویلیوز کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ اتنا جڑا ہوا، اپنی تاریخ کے بارے میں اتنا جاننے والا، اور اپنے ہنر کے بارے میں، جو بھی ایز اے بینکر بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹاپ موسٹ ہے پوزیشن اس پہ پہنچے اور قلم ہاتھ میں لیا تو اس میں بھی وہ ہمیشہ ٹاپ فائیو میں رہے ہیں. تو وہ ایک بہت غیر معمولی ذہن والے انسان تھے، اور سب سے بڑھ کے جو ان کی شگفتہ طبی ہے اور زندگی کو ایسے اینگل سے دیکھنا کہ آپ کے ہونٹوں پہ یک وقت مسکراہٹ بھی آئے اور ساتھ ہی آپ کا ذہن جو ہے وہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جائے، اس جو سچویشن کی جو ایک ریڈیکولس اس کا جو پہلو ہے، ان ایون پہلو ہے، تو یہ اس بات کو اتنی مہارت سے اور جس سلیقے سے یوسفی صاحب نے ہمارے عہد میں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی متبادل ان کی زندگی میں بھی مجھے نظر نہیں آتا تھا. اور اب بھی، اب تو خیر غالباً اپنی نسل کے وہ آخری بڑے آدمی تھے جو اس دنیا سے چلے گئے.
انہوں نے کہا کہ ہر الٹی سیدھی تحریر ہمارے عہد کا ادب نہیں ہو سکتی. ان کے الفاظ،
بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے عہد کو دیکھتے ہیں نا تو سارے رف ریف کو ہم لٹریچر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو الٹی سیدھی گڑبڑ تحریریں لکھی جا رہی ہیں ساری، شاید یہ ہمارے عہد کا ادب ہے. ایسا نہیں تھا. جب یوسفی صاحب کا بھی پرائم کا زمانہ تھا 60s میں، جب انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے، تو اس وقت شفیق الرحمان زندہ تھے، کرل محمد خان زندہ تھے، ضمیر جعفری اور بہت سے لوگ جو ہے، لیکن یہ چار پانچ لوگ ہی نمائندہ تھے، لکھ ہزاروں لوگ رہے تھے۔ یہی عالم اس وقت کا بھی ہے کہ لوگ بے شمار لکھ رہے ہیں، لیکن اس میں اس طرح کے چار پانچ لوگ جو ہیں وہ شاید اب ڈھونڈنا مشکل ہو گیا کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں اور جو اپنی جگہ پہ سنگ میل بن جائیں۔ تو اب یہ کہا تو نہیں جا سکتا، زندگی کا قافلہ چلتا رہتا ہے، لیکن یوسف صاحب جیسے جو بڑے لوگ ہیں اور جن کو آپ کہنا چاہیے ٹرینڈ سیٹر کہیں ہیں، وہ کبھی کبھی اور دیر دیر سے آتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اگلا یوسف ہمیں کب نصیب ہوتا ہے، لیکن یہ لاس بہت بڑا ہے کہ اس عہد میں اردو مزاح کا سب سے بڑا نام جو تھا وہ ہم سے جدا ہو گیا۔
یہ تھے امجد اسلام امجد، جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اب پتہ نہیں اگلا یوسفی دنیا کو کب نصیب ہوگا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ میں قید پاکستانی خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے شکایت کی ہے کہ جیل کے عملے کی طرف سے نامناسب سلوک کیا گیا ہے۔ ترجمان کے بقول یہ معاملہ امریکی حکام کے سامنے اٹھایا گیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ ڈاکٹر عافیہ نے یہ بات 23 مئی کو ہیوسٹن میں پاکستان کی کونسل جنرل عائشہ فاروقی کو بتائی تھی، جو کہ ان سے ملاقات کے لیے گئی تھیں، لیکن انہوں نے اس مبینہ نامناسب رویے سے متعلق مزید تفصیلات نہیں بتائی۔
The Pakistan Council General in Houston visited Dr. Afia Siddiqui on 23rd May 2018. During the meeting, Dr. Siddiqui complained that she was being mistreated by the jail staff. We have already taken up the issue with the relevant US authorities, asking them to investigate the matter.
ترجمان نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی یہ معاملہ متعلقہ امریکی حکام کے سامنے اٹھا چکا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کر کے اسے نمٹائیں۔ رواں ہفتے ذرائع ابلاغ میں ایک خبر سامنے آئی تھی جس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہیں دوران قید مبینہ طور پر جنسی طور پر ہراساں کیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ نے اپنی والدہ کے لیے ایک خط بھی بھیجا ہے۔ جب اس خط سے متعلق وزارت خارجہ کے ترجمان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی کونسل جنرل سے ملاقات کے دوران ڈاکٹر عافیہ نے اپنی والدہ کے نام ایک خط بھیجا تھا، تاہم ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ اس نجی رابطے پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ واضح ہے کہ رواں سال 23 مئی کو امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں پاکستانی کونسل جنرل عائشہ فاروقی نے جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کی تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد پاکستانی کونسل خانے سے جاری پریس ریلیز میں مبینہ نامناسب رویے سے متعلق کوئی بات نہیں کہی گئی تھی اور نہ ہی ڈاکٹر عافیہ کو درپیش کسی طرح کی مشکل کا ذکر کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2010 میں امریکہ کی ایک عدالت نے افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے کے الزام میں 86 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مہاراجا رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات منانے کے لیے بھارت سے سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ یاتریوں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے حکمرانوں کو ویزے میں نرمی کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
پنجاب کے پہلے سکھ حکمران مہاراجا رنجیت سنگھ کی 179ویں برسی کی تقریبات منانے کے لیے بھارت سے سکھ یاتری خصوصی ریل گاڑی کے ذریعے واہگہ کے راستے پاکستان پہنچے تو متروکہ وقف املاک کے نمائندوں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کی برسی کے لیے پاکستانی حکومت نے 500 ویزے جاری کیے تھے۔
اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹیشن اور فل پروف سیکورٹی، سب کچھ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے۔
سکھوں کے جتھا لیڈر سردار بلوندر سنگھ نے پاکستان آمد کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں آ کر بہت اچھا لگا، پاکستان کی زمین ان کے لیے بہت ہی مقدس ہے۔
ایسا ماحول پیدا ہو وہ ہم آگے پیچھے جب چاہیں پاکستان آ سکے اور جب پاکستان کے لوگ جب چاہیں ہندوستان میں ایسا ہو سکے۔
بھارتی شہر امرتسر کی رہائشی خاتون کلدیپ کور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان آنا ان کی بہت پرانی خواہش تھی جو آج پوری ہوئی ہے۔ وہ یہاں اپنے بزرگوں کی جنم بھومی پر جائیں گی۔
پہلی بار میں پاکستان آئی ہوں پر بہت ہی مجھے خوشی ہوئی جنہ تسی نگاہ سواگت پیار نال بہت ودیا ساڈا سواگت کیتا انہوں ویکھ کے میں گدگد ہو گئی۔ میں واہگرو گرو نانک دیو جی دا دھنواد بہت بہت کردی ہاں جی دا میں جنم ستھان ویکھن آئی ہاں جنم ستھان دی بھومی ویکھن آئی ہاں۔ میں بہت ہی خوش ہوئی ہوں اتنے آ کے۔ اجے میں ہور 10 دن رہ کے جو محسوس کراں گی سارا جا کے ادھر اپنی بھنوں نوں اپنے بھراواں نوں جا کے دساں گی۔
سکھ یاتری 10 روز پاکستان میں قیام کریں گے۔ اس دوران وہ ننکانہ صاحب اور حسن عبدال بھی جائیں گے، جبکہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات 29 جون کو پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے گردوارہ ڈیرا صاحب میں ہوگی۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
امریکہ کے وزیر تجارت ولبر راس کو بدھ کے دن سینٹ میں ایک سماعت کے دوران محصولات کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی تجاویز اور اقدامات پر سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز نے اسٹیل اور ایلومینیم پر مجوزہ محصولات کے بارے میں انتظامیہ کی تجاویز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کی ایلزبت شرنیف کی رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رضوی کی زبانی۔
کیپیٹل ہل پر سینیٹروں کے غیر جانبدار گروپ کا سامنا کرتے ہوئے وزیر تجارت ولبر راس نے چین اور امریکہ کے اہم اتحادیوں کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے بڑھتے ہوئی تجارتی جنگ کا دفاع کیا۔
The president has concluded that we need more than just negotiation.
صدر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں محض مذاکرات سے آگے اقدامات کی ضرورت ہے۔ چین کے ساتھ دانشورانہ املاک کے بارے میں برسوں مذاکرات ہوتے رہے ہیں، صدر محسوس کرتے ہیں اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ اب عملی اقدام کا وقت آ گیا ہے۔ تاہم تجارتی پالیسی پر قانون ساز سخت نکتہ چینی کر رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ مجوزہ محصولات سے امریکی کارکنوں کو نقصان پہنچے گا۔ اس مہینے کے شروع میں ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ لائی جانے والی اسٹیل اور ایلومینیم پر نئے محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ قومی سلامتی کے معاملات کے پیش نظر کیا گیا ہے، تاہم کانگریس میں قانون ساز اس دلیل کو سخت نکتہ چینی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اورن ہیج کہتے ہیں،
These tariffs do not support US national security. Instead, they harm American manufacturing.
ان محصولات سے امریکہ کی قومی سلامتی کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس کی بجائے ان سے امریکی مینوفیکچررز کو نقصان پہنچتا ہے، ہماری معیشت اور امریکی صارفین کو تکلیف پہنچتی ہے اور ہمارے دیرینہ اتحادیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں خلل پڑتا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر پیٹ ٹومی اور باب کارکر دونوں نے عہد کیا ہے کہ وہ ایسے قانون کی منظوری کے لیے کام کریں گے جس کے تحت قومی سلامتی کی بنا پر لگائے جانے والے محصولات کے لیے کانگریس کی منظوری ضروری ہوگی۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اور بھارت نے امریکہ سے درآمد ہونے والی اشیاء پر محصول عائد کر دیا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ عالمی سطح پر شروع کی گئی معاشی جنگ کا حصہ ہے۔ اس بارے میں نفیسہ ہود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
بھارت نے امریکہ سے درآمد ہونے والی کئی اشیاء پر ٹیکس لگایا ہے، جس میں اشیاء خورد و نوش کے علاوہ لوہا اور فولاد شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت سے درآمد ہونے والی ایلومینیم اور فولاد پر جو ٹیکس لگایا تھا، اس پر بھارت نے جوابی کارروائی کی ہے۔ نئی دہلی میں چوتھی دنیا کے ایڈیٹر سنتوش بھاتیا کہتے ہیں کہ اس وقت بھارت عالمی ٹیکس کی اس جنگ میں چین کا ساتھ دے رہا ہے۔
امریکہ اور چائنا کے بیچ جو ٹریڈ وار چل رہی ہے، اس ٹریڈ وار میں دنیا کے بہت سارے ملک ادھر یا ادھر ہو رہے ہیں۔ اب انڈین انٹرسٹ کو دیکھیے، انڈیا سے جو سامان امریکہ جاتا تھا، امریکہ نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا، امریکہ نے اس کے اوپر کئی طرح کی پابندیاں لگائیں، تو انڈیا کو یہ فیصلہ لینا تھا کہ وہ امریکہ کو کوئی آنسر دے یا نہیں دے۔ और मुझे लगता है इंडिया में इसको वाइडली वेलकम किया गया है कि हमने कम से कम अमेरिका को कोई आंसर दिया, तो इसीलिए हमने उनके जो बेसिकली ज्यादातर फार्म प्रोडक्ट्स हैं, पल्सेस वगैरह स्टील है, उसके ऊपर हमने उनके ऊपर टैक्स लगाया है।
भारतीय तजियाकार का कहना था कि तिजारती शोबे में ये जंग अमेरिका ने शुरू की है।
होता ये है कि जब आप किसी को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, जो अमेरिकन कंपनियां या अमेरिकन पॉलिसी करती हैं, तो लोग उसका जवाब देते हैं, और खासकर जो दो इकोनॉमी के सुपर पावर हैं आमने सामने खड़े हैं, जिसमें चाइना एक तरफ है और अमेरिका दूसरी तरफ है। अभी एक ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है वो ये कि लोग चाइना के दिमाग से भी सोचने लगे हैं। अब वो चाइना के किन लोगों से क्या रिश्ते हैं अलग चीजें, पर अमेरिका को लेकर के वो चाइना का रोड मैप फॉलो करने लगे, ये अपने आप में एक नई चीज है।
ये थे भारत में सीनियर सहाफी संतोष भारतिया। दूसरी तरफ अमेरिका में तिजारती शोबे से वाबस्ता रिपब्लिकन पार्टी के हामी अदील शाह का कहना था कि ट्रंप इंतजामिया ये तिजारत में की गई जंग को जीतेगा और इससे अमरीकी मईशत को और फायदा पहुंचेगा।
तो अगर चाइना के ऊपर स्टील के ऊपर, जिसकी बहुत ह्यूज इम्पोर्ट है अमेरिका में, उस पर टैरिफ लगाते हैं, तो दैट मीन्स कि जो अमेरिका में प्रोडक्शन है वो उसको स्पेस मिल जाती है, और अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग जो काफी अरसे से स्लो था, कम चल रहा था, उसको एक जान पड़ती है। तो अमेरिका को ओवरऑल इसका बहुत फायदा होता है कि अमेरिका की इकानमी बूस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव होती है, जॉब्स निकलती हैं, और उसकी हमारी इकानमी स्ट्रॉन्गर होती जाती है। ये तो चाइना के रिलेशनशिप में इसका इम्पैक्ट है। अब अमेरिका से जो चीज़ें जाती हैं बाहर ममालिक के अंदर, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो हाई टेक होती हैं, और हाई टेक जो है वो दूसरे कंट्रीज बनाते नहीं हैं। तो अगर कोई जैसे इंडिया या सम अदर कंट्रीज अगर अमेरिका पे टैरिफ इंक्रीज करते भी हैं, तो ओवरऑल जो है अमेरिका के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो मिनिमम होगा।
ये थे कारोबारी शोबे से मुंसलिक रिपब्लिकन पार्टी के हामी अदील शाह। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई।
सिंगापुर में सरबराह मुलाकात के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शिमाली कोरिया से एटमी खतरा अब नहीं रहा, तहम उसके एक हफ्ते बाद अब अमरीकी फौजी अहदेदार मोहतात रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि प्योंगयांग की तरफ से इस बारे में कोई पेशकदमी नहीं हुई है। इस रिपोर्ट की तफसीलात बयान कर रही हैं शहनाज नफीस।
अमरीकी वजीरी दिफा जिम मैटिस ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे में जब जामे मुजाकिरात शुरू होना अभी बाकी है, शुमाली कोरिया से ऐसी तवक्कुआत रखना कबल अज़ वक्त है। इसी दौरान बुध के रोज़ मिनिसोटा में सदर ट्रंप ने एक कैंपेन स्टाइल रैली में बताया कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम उन अपने जौहरी हथियार ख़त्म करने के हवाले से पुरअज़्म हैं।
Our great fallen heroes, the remains, in fact, today already 200 have been sent back.
दरअसल आज शुमाली कोरिया ने 200 अमरीकी फौजियों की बाकियात लौटा दी हैं। उसने जापान पर मिसाइल दागना बंद कर दिया है और रॉकेट्स चलाना भी बंद कर दिया है। असल में उसने वो सब कुछ करना बंद कर दिया है जो आप चाहते थे, और उन्होंने वो जगहें तबाह कर दी हैं जहां वो जौहरी तजुर्बात करते थे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि सदर किम शुमाली कोरिया को जल्द ही एक अजीम और कामयाब मुल्क में तब्दील कर देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना था कि शुमाली कोरिया के खिलाफ पाबंदियां उस वक्त तक कायम रहेंगी जब तक अमेरिका प्योंगयांग की तरफ से जौहरी हथियार मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तस्दीक नहीं करता। पोम्पियो ने मजीद बताया कि उन्हें तवक्कु है कि वो मुस्तकबिल करीब में प्योंगयांग के साथ अमरीकी माहिदे की तफसीलात तय करेंगे। शहनाज नफीस, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शिमाली कोरिया ने 200 अमरीकी फौजियों की बाकियात अमरीका के हवाले कर दी हैं, जो लगभग 65 साल कबल जंग कोरिया के दौरान लापता हो गए थे। सदर ट्रंप ने फौजियों की बाकियात की वापसी का ऐलान बुध को रियासत मिनेसोटा में अपने हामियों के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा। ताहम अमरीकी फौज ने ताहाल बाकियात की इस वापसी के मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया है। जापान इनखला के उन मशकों को मनसूख कर रहा है जो मुल्क पर शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से तैयार रहने के लिए की जा रही थीं। یہ اقدام ان حالیہ سفارتی سرگرمیوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے جو پچھلے ہفتے کم جونگ ان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات سے سامنے آئیں۔ توچیغی علاقے کے عہدیداروں نے بتایا کہ انخلا کی مشقیں جو آئندہ ہفتے ہونا تھیں حکومت کی درخواست پر منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دوسرے کم از کم 8 علاقوں میں اس سال کے آخر میں ہونے والی مشقیں بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ یہ مشقیں پچھلے سال اس وقت شروع ہوئی تھیں جب شمالی کوریا نے جاپان کے اوپر سے 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے اور متعدد جاپان کے پانیوں میں داغے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستانی کرنسی کی قدر میں مزید کمی کے بعد ڈالر 125 روپے کا ہو گیا ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں یہ کمی حکومت کے سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت نہ صرف ادائیگیوں کا توازن قائم ہوگا بلکہ ملکی برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں۔
اقتصادی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں یہ کمی ایک منصوبے کے تحت کی گئی ہے کیونکہ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہو گیا تھا۔ معروف صحافی اور اقتصادی امور کے ماہر سہیل افضل کہتے ہیں،
ہمارے سابق وزیر خزانہ بھی گئے مفتاح صاحب، ان کی بھی پالیسی یہی تھی، اور اب جو حکومت کی ایک باقاعدہ سوچ انہوں نے غیر اعلانیہ سمجھو یہ اس کو ڈی ویلیو کیا ہے اور 125 تک یہ لے جانا چاہتے تھے اور 125 پہ وہ آ گیا، تو یہ انہوں نے ایک پالیسی کے تحت کیا ہے، یہ کوئی ایسے خود بخود نہیں ہو گیا۔
سہیل افضل کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کی صورتحال اتنی زیادہ سنگین نہیں اور تجارتی عدم توازن ختم کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم بھی صنعت کاروں اور تاجروں کے مطالبے پر ہی لائی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
دیکھیں اکانومی جی ڈی پی کی گروتھ بہتر ہے، غیر ملکی ادائیگیاں کرنے کی وجہ سے ہمارے فارن ریمیٹنس کم ہو رہے ہیں، یہ ہے اصل میں اس وقت سب سے بڑا پرابلم جس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پالیسی اپنائی گئی ہے۔ ایمنسٹی اسکیم بھی اصل میں اسی کا ایک تسلسل ہے۔ ایمنسٹی اسکیم سے گورنمنٹ کو یہ توقع ہے یا پچھلی گورنمنٹ کو توقع تھی اور ان کو یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف تو اس کو جو ہمارا ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے اس کو بیلنس کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، دوسرے ہمیں یہ جو ہے کہ اتنا کوئی تھوڑا بہت فارن ریمیٹنس مل جائے گا کہ جو ہم اس جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو ہم جو تھوڑا سا بیلنس کرنے میں، 102 بلین ڈالر کی ان کو توقع ہے، کچھ ریونیو میں ان کو توقع ہے کہ اچھی آ جائے گی۔ اس لیے پچھلے 2-3 دنوں میں بڑے میراتھن قسم کے اجلاس ہو رہے ہیں اسٹیٹ بینک میں بھی اور ایف بی آر میں بھی، اور جو جو اس میں بٹل نیکس تھے، جو امبیگیوٹی تھی، وہ اس کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ تقریباً سمجھو کہ تیار ہو گئی ہے، اس نے کر بھی دی ہے کچھ چیزیں ان کی مرضی کے مطابق، تاجروں اور جو صنعت کاروں کی مرضی کے مطابق وہ کر لی۔
سابق وفاقی اقتصادی مشیر ڈاکٹر اشفاق حسین بھی اس خیال کے حامی ہیں کہ ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طور پر گرنے سے روکا گیا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر اشفاق حسین کہتے ہیں،
ڈار صاحب نے بلکہ زبردستی اسے روک کے رکھا ہوا تھا، ہمارے جیب میں پیسے نہیں تھے، ہم کیا کر رہے تھے کہ باہر سے بورو کرتے تھے اور ریٹ کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا ہم نے، تو ایک قرضہ بھی ہم نے اٹھایا اور ریٹ کو ایک جگہ پہ رکھا، اس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس بھی گر گئے، ہم نے ایکسچینج ریٹ کو ایک سطح پہ رکھا اور اس سطح پہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا ایکسپورٹ جو 25 بلین ڈالر تھا وہ گر کے 21-22 پہ آ گیا۔
لیکن ڈاکٹر اشفاق حسین اس بات سے متفق نہیں کہ ایمنسٹی اسکیم بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگی۔
اس میں 2 طرح کی ایمنسٹی کی اسکیم ہے، ایک ڈالر باہر سے لانے والوں کے لیے ہے اور ایک ملک کے اندر جن کے اثاثے ہیں جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ہے تو وہ 2% اگر دے دیں تو ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک باہر سے لانے والوں کے تعلق ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی کامیابی ہوگی۔
روپے کی گرتی ہوئی قدر سے دنیا بھر میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ تاہم ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان 1 ماہ کے اندر موجودہ بحران سے نکل آئے گا اور آئندہ چند برسوں میں جب سی پیک کے منصوبے پیداواری عمل شروع کر دیں گے تو ملکی معیشت میں تیزی سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کی جانب سے ایران کے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اور ایٹمی پروگرام سے متعلق ایران کے خلاف امریکی تعزیرات کو دوبارہ نافذ کیے جانے کے نتیجے میں بہت سی کمپنیاں ایران کے ساتھ اپنے تجارتی معاملات کو ختم کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ امریکی تعزیرات سے متصادم ہوں۔ واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے امریکی محکمہ خزانہ کی انڈر سیکرٹری برائے امور دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس سیگل مینڈیلکر نے یہ انتباہ کیا کہ یہ تجارتی اداروں اور حکومتوں کے لیے جاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ ایران سے معاملہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ایرانی حکومت کی جانب سے خود کو مالی منفیت پہنچانے اور اس کی ذرہ رساں کارروائیوں کی بھی فہرست کے پیش نظر ہیلا جوئی کا استعمال ہے۔ ان کا کہنا تھا،
It uses forged documents to hide its participants and deceive legitimate private and public actors.
سیگل مینڈیلکر کہہ رہی ہیں کہ وہ جعلی دستاویزات استعمال کرتی ہے تاکہ اپنے شرکا کو چھپا سکے اور جائز نجی اور سرکاری کرداروں کو دھوکہ دے سکے۔ وہ ایسے سروں کو ڈھونڈتا ہے جنہیں وہ کمزور خیال کرتا ہے اور ان سروں کو اس امید میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ اس کی سرگرمیوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اپنے ناجائز مالی لین دین کے لیے بااثر عہدیداروں کو استعمال کرتا ہے، اور یہ تمام کام مذموم کارروائی کے لیے کیا جاتا ہے، چاہے وہ دہشت گردوں کی مالی اعانت کے لیے ہو، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی حمایت ہو، یا خود اپنے لوگوں کا بدعنوانی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذریعے استحصال ہو۔ انڈر سیکرٹری مینڈیلکر نے کہا کہ ہر ایک کو ایرانی حکومت کا صحیح چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں لازمی طور پر کھولنی چاہیے۔ امریکہ نے ایران پر جس وجہ سے تعزیرات عائد کی ہیں ان کا مقصد مشرق وسطی میں ایرانی حکومت کی دہشت گرد کارروائی، شام میں قاتل اسد حکومت کے لیے اس کی حمایت، بلیسٹک میزائلوں کی اس کی تیاری اور ایرانی عوام کے ساتھ اس کی بار بار کی زیادتیوں کو روکنا ہے۔ انڈر سیکرٹری مینڈیلکر نے حکومتوں اور دنیا میں بینکوں پر زور دیا کہ وہ ایران کی گمراہ کن کارروائیوں سے ہوشیار رہیں۔ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے مالیاتی نیٹ ورک کو سخت بنائیں، ساتھ ہی آپ کی کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اضافی تندہی کا مظاہرہ کریں تاکہ وہ ایران کے گمراہ کن جال میں نہ پھنسیں، اور اس بات کو واضح کر دیں کہ ایران میں کمپنیوں اور افراد کے ساتھ لین دین کرنے میں خاصے خطرات موجود ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جو کوئی بھی ایران میں ممنوع لین دین میں ملوث ہوگا ہم اسے جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ امریکہ کے اتحادیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے انڈر سیکرٹری مینڈیلکر نے کہا کہ ہمیں ایران پر اپنی پالیسیوں میں ٹھوس، واضح اور پائیدار تبدیلیوں کے لیے دباؤ ڈالنے کی خاطر مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسی دوران امریکہ ایران کی تباہ کن سرگرمیوں کی نشاندہی جاری رکھے گا اور بین الاقوامی برادری کو دھوکہ دینے، بین الاقوامی مالی نظام کو زخم پہنچانے اور ہمارے اتحادیوں اور شراکت کاروں کے قوانین کی خلاف ورزی کے لیے اس کی کوششوں کو برابر ہدف بناتا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ یوں تو امریکہ کے دو ساحل مشہور ہیں، ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ، مگر امریکہ کی 50 میں سے 30 ریاستیں ایسی ہیں جہاں بیچز یا سمندر کے ساحل موجود ہیں، اور موسم گرما شروع ہوتے ہی ان بیچز پر رونق بڑھ جاتی ہے اور تفریح کے لیے لوگ دور دور سے سمندر کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ لوگ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، جا بجا کوڑا کرکٹ بکھیرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، مگر پھر بھی یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ جس پانی میں وہ تفریح کر رہے ہیں وہ پوری طرح صاف ہے۔ چنانچہ کیلیفورنیا میں سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ سمندر کے پانی میں آلودگی کا فوری پتہ کیسے لگایا جائے، کیونکہ بظاہر جنوبی کیلیفورنیا جیسے علاقوں میں سورج کی شعاؤں میں چمکتا سمندر اور اس کی سطح پر سرفنگ کرتے لوگ بہت خوبصورت لگتے ہیں، مگر بہت کم لوگ یہ دیکھ پاتے ہیں کہ اس پانی میں ایسا اور کیا ہے جو خوبصورت قطن نہیں۔ جب شہروں سے پانی سمندر میں آتا ہے تو اس میں جانوروں کی آلودگی، سیوریج سب شامل ہوتا ہے، اور جب یہ سب پائپوں کے ذریعے سمندر میں پہنچتا ہے تو ایسے میں آپ اس پانی میں کبھی بھی جانا نہیں چاہیں گے. یہ ہیں اینجلو بالامو. کیلیفورنیا میں لاس اینجلس کاؤنٹی ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ سے وابستہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سمندر کے پانی سے بہت سی متعدی بیماریاں ہو سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پبلک ہیلتھ سے متعلق عہدیدار پانی کی پرکھ کا کوئی بہتر طریقہ تلاش کر رہے ہیں. عام طور پر سمندر کے پانی کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اگر کوالٹی بہتر نہ ہو تو لوگوں کو خبردار کر دیا جاتا ہے. مگر ہیل دا بے نامی ماحولیاتی گروپ کی لیسلی گریفن کہتی ہیں کہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ پانی میں ہے کیا.
Right now it takes 18 to 24 hours to get those water quality results, but we think that that's
فی الوقت پانی کے ٹیسٹ کے نتائج 18 سے 24 گھنٹے میں آتے ہیں. مگر یہ بیکار بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اسی دن یہ سب معلوم ہو جس دن وہ پانی میں تفریح کے لیے جا رہے ہیں کہ آیا پانی صاف ہے یا نہیں. کیلیفورنیا میں محققین ایک ایسا نظام وضع کر رہے ہیں جو اس عمل میں تیزی پیدا کر دے گا. چنانچہ کمپیوٹرز کی مدد سے محققین ماحولیات کے اعداد و شمار حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اسی دن کے پانی کی کوالٹی کے بارے میں پیش گوئی 15 منٹ کے اندر اندر کی جا سکتی ہے اور اسے ناؤ کاسٹنگ کا نام دیا گیا ہے. ماحولیات کے بارے میں جو ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے اس میں ہوا کی رفتار, لہروں کی صورتحال اور بیکٹیریا کی موجودگی کا اندازہ شامل ہوتا ہے. مگر ہر بیچ یا ساحل سمندر خود اپنی خاصیت رکھتا ہے. چنانچہ ہر مقام پر یہ اعداد و شمار الگ الگ جمع کیے جاتے ہیں. اور اینجلو بالامو کہتے ہیں کہ اب تک اس طرح پیش گوئی کے نتائج بہتر رہے ہیں. ہانگ کانگ اور امریکہ کی ریاست اوہایو میں یکساں طریقے سے پانی کی کوالٹی کے بارے میں پیش گوئی کی جاتی ہے. اور امریکہ کے مغربی ساحل کے ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی ترقی اور لیبارٹری میں پانی کی پرکھ کا تیز تر طریقہ سامنے آنے سے پہلے تحقیق اور پیش گوئی کا یہ طریقہ بہتر ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈورتھی پا اس وقت 9 برس کی تھیں جب ان کے والد نے خودکشی کر لی.
I was 9 when my father took his life. I count that day as the last day of my childhood.
وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے بچپن کا آخری دن یاد ہے کیونکہ اس دن کے بعد میرے اندر احساس تحفظ ختم ہو گیا تھا. ڈورتھی پا آرلنگٹن میں معروف قبرستان آرلنگٹن سیمیٹری میں اپنے والد کی قبر کے سامنے اس جگہ موجود ہیں جو جنگی ہیروز کے لیے مختص ہے.
It's important to me that people not label those who die by suicide as cowards. We're here at Arlington
because وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ لوگ خودکشی کرنے والوں پر بزدلی کا ٹھپا نہ لگائیں کیونکہ میرے والد بہت بہادر تھے. انہوں نے جنگ عظیم دوئم لڑی تھی. میرے خیال میں وہ بے بس ہو گئے تھے. ڈورتھی پا کی زندگی میں دوسرا زلزلہ 50 برس بعد آیا اور اس بار بھی ایک خودکشی کی صورت میں. وہ بتا رہی ہیں کہ سال 2012 میں نے اپنا بیٹا کھو دیا. میرے پاس اپنے بیٹے کی ایک یادگار تصویر ہے جس میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی جا سکتی ہے. وہ اپنی نیلی نیلی آنکھوں سے توجہ سے دیکھ رہا ہے. وہ میرے خیال میں دنیا کو محبت سے دیکھ رہا ہے. دنیا بھر میں ہر سال 800,000 افراد خودکشی کر لیتے ہیں اور اس میں وہ بے شمار افراد شامل نہیں ہیں جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگر اس تعداد میں خودکشیوں کا جائزہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 40 سیکنڈ بعد کوئی نہ کوئی اپنی جان لے رہا ہے. لیکن خاندانوں پر, معاشروں اور کمیونٹیز پر اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے ہیں.
The ripple effect is enormous. His brothers, his girlfriend, myself, his father. It's a shock that
ڈورتھی پا کہہ رہی ہیں کہ بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. کسی کے بھائی کے لیے, کسی کی دوست کے لیے, میرے اپنے لیے, کسی کے باپ کے لیے, ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے جس سے نکلنے میں کئی سال گزر جاتے ہیں. دوبارہ قدم جمانے میں بہت وقت لگ جاتا ہے. تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ اگر حکومت الکحل اور منشیات کے استعمال سے متعلق پالیسیاں بنائے, اسلحے کے محفوظ استعمال کو یقینی بنائے, خودکشی کے دھبے کو دھوئے اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنے والوں کی مدد کی جائے تو خودکشی کو روکا جا سکتا ہے. پال گنفریڈو بر وقت علاج کا دائی بن گیا جب اس کے بیٹے کو ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. گنفریڈو مینٹل ہیلتھ امریکہ نامی ادارے کے سربراہ ہیں.
Suicide is the ultimate stage 4 event for a lot of people who have got serious mental illnesses
And frankly, it's a ultimate stage for late stage event for a lot of people with other kinds of chronic diseases as well.
وہ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی ایسے بہت سو کی زندگی میں چوتھے درجے کا انتہائی خطرہ ہے جنہیں ذہنی مسائل کا سامنا ہے اور چوتھا سٹیج آخری سٹیج ہوتا ہے حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو دیگر امراض میں مبتلا ہیں جنہیں ہو سکتا ہے کہ ذہنی مسئلہ نہ ہو. اپنے تجربے
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر, پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چانگ. پاکستان میں اس وقت رات کے 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے, اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن پیش کیے جائیں گے. خالد حمید اجازت چاہتا ہے, اللہ حافظ.